الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستو ربیع الاول کا مہینہ ہے اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے کہ اسی مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. آج دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس مہینے کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق اور اسی مہینے کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے متعلق مضمون عرض کیا جائے اور اس سلسلے میں دین اسلام کی جو تعلیمات امت کے لیے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ معلوم ہو کہ ایسے موقعوں پر امت کے لیے کیا تعلیمات ہیں. آیا اس مہینے کو جشن کا مہینہ کہا جائے یا پھر اس مہینے کو سوگ کا مہینہ کہا جائے؟ اس سلسلے میں ہمارے لیے دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو نوازا اپنی تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل رتبے اور منصب اور مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت اور رسالت کب ملی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ پاک نے نبوت سے اس وقت سرفراز فرما دیا تھا جس وقت حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا مٹی اور پانی کے درمیان تھا. یہ تو آپ کا ابتدائی منصب نبوت سے سرفراز ہونا ہے اور پھر دنیا میں وجود کے اعتبار سے، دنیا میں ظہور کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور پیغمبروں کے بعد ظاہر کیا گیا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے والد نہیں ہیں. آپ کی جتنی بھی نرینہ اولاد پیدا ہوئی وہ سب بچپن میں وفات پا گئی. تم میں سے جتنے بھی زندہ مرد ہیں ان مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام کے تمام انبیاء کا اختتام ہے. خاتم النبیین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منصب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک نے انبیاء کے سلسلے کو اختتام پذیر کیا کہ آپ کے بعد اب آنے والا کوئی نبی دنیا میں نہیں. آپ نے فرما دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر اور آخری نبی ہوں، اور پچھلے زمانے میں جو کام انبیاء کے بعد دوسرے انبیاء کیا کرتے تھے تو آپ نے فرما دیا کہ وہ کام میری امت کے علماء کریں گے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو انبیاء کا وارث بنایا. جس کسی نے جتنا علم حاصل کیا اس نے اتنا ہی میراث کا حصہ پا لیا. وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالی جاننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا ہے، ہر چیز سے بخوبی واقف. اس مضمون کی تکمیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا. فرمایا کہ میری اور سابقہ تمام پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک عالی شان خوبصورت بہت ہی زیادہ مزین اور آراستہ محل تیار کیا. وہ محل اپنی سجاوٹ اور بناوٹ کے لحاظ سے بے مثال ہے کہ اس کی نظیر نہیں. ایک ایک اینٹ اپنی جگہ نہایت عمدہ خوبصورت اور مزین. وہ محل کامل مکمل تیار ہو چکا. ایک ایک اینٹ اپنی جگہ پر جچی تلی انداز میں لگی ہوئی ہے. اس پورے محل کے اندر صرف ایک اینٹ کا خلا باقی ہے اور ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے جس کی وجہ سے یہ محل ادھورا دکھائی دیتا ہے. فرمایا کہ جب میں آ گیا تو میرے آنے کی مثال ایسے ہے جیسے اس ادھورے محل کی آخری اینٹ اپنی جگہ پر نصب کر دی گئی ہو. انبیاء کا سلسلہ جاری اور ساری تھا. انبیاء کی وہ نورانی رونق والی تعمیر وہ حسین شاندار شان و شوکت والا محل کامل اور مکمل ہو چکا تھا. آخری اینٹ کی کسر باقی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لے آئے. آپ کی تشریف آوری سے اس محل میں چار چاند لگ گئے. وہ جو خلا اور وہ جو ایک تشنگی تھی وہ دور ہو گئی اور اللہ پاک نے اس سلسلے کو کامل اور مکمل فرما دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت سے سب سے پہلے سرفراز فرمایا اور دنیا کے اندر سب سے آخر میں ظاہر فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم یعنی امتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, فرمایا کہ تم دنیا میں وجود کے لحاظ سے سب سے آخر میں آئے ہو لیکن جنت میں داخلے کے اعتبار سے تم سب سے اولین ہوگے. یہ اللہ پاک نے اعزاز جو ہمیں بخشا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اعزاز کی بدولت کہ آپ کو سب سے پہلے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا. حضور نے جو منظر کشی کی ہے میدان محشر کی کہ تمام کی تمام سابقہ امتوں کو دو صفوں میں پورا دو رخ بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور ان کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی قیادت کرتے ہوئے پوری امت کو لے کر جنت کے اندر تشریف لے جائیں گے. تو سب سے پہلے نبوت کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا گیا اور جنت میں داخلے کے لحاظ سے بھی یہی امت جو ظہور کے اعتبار سے آخری امت کہلاتی ہے لیکن جنت میں داخلے کے اعتبار سے سب سے اول امت بنے گی. تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ربیع الاول کے مہینے میں رکھی اور پھر اللہ پاک کی حکمت بالغہ نے وہ کام کیا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. جس دن آپ پیدا ہوئے وہی دن آپ کی وفات کا بنا. جس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے وہی تاریخ آپ کا یوم وصال بنا. ان تمام تفصیلات کو ہم میں سے چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے یقیناً ہوں گے کہ جنہوں نے آج تک نہ ان تفصیلات کو کبھی پڑھا نہ کبھی ان تفصیلات کو سنا, تو اس موقع کی مناسبت سے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور مختصراً اہم اہم ترین جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی ہیں ان کو بیان کیا جائے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں, ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں, سب سے بڑے مربی ہیں اور روحانی لحاظ سے آپ ہمارے والد کا درجہ رکھتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے آپ کی ازواج مطہرات کو فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم, کہ نبی کی ذات عالی اس بات کی حقدار ہے کہ مؤمنین ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ ترجیح دیں. اور آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مؤمنین کی مائیں ہیں. ایک قرآن میں آتا ہے کہ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ, اور خود نبی کی جو ذات عالی ہے یہ امت کے والد ہیں. اگر یہ قرآن نہ بھی ہو تب بھی جب آپ کی ازواج مطہرات کو قرآن کریم میں کھلے لفظوں میں امت کی مائیں قرار دیا گیا تو ماؤں کا جو شوہر ہوتا ہے وہ خود بخود والد کا درجہ حاصل کرتا ہے. تو روحانی لحاظ سے آپ ہمارے والد کے درجے میں ہیں اور سب سے بڑے آپ ہمارے محسن ہیں کہ آپ کی بدولت ہم نے اللہ تعالیٰ کو جانا, اللہ تعالیٰ کو پہچانا, اس کے اوپر ایمان لائے, جنت دوزخ ہم نے جانا, آخرت کا حساب کتاب کو مانا. یہ تمام حقائق وہ ہیں جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت نصیب ہوئے. ورنہ ایک لمحے کے لیے اگر درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا جائے تو پورا وہی منظر اس وقت بھی موجود ہوتا جو کفر و شرک، ظلم، جہالت اور ہر طرح کی تاریکیاں، پورا عالم اس کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ آپ کی تشریف آوری سے اللہ پاک نے پورے اس عالم کو منور فرما دیا اور معطر فرما دیا۔ تو اس لحاظ سے اپنے محسن اور اپنے روحانی والد کی پیدائش کی تفاصیل اور دنیا سے رخصت ہونے کی تفاصیل اگرچہ ہمیں پہلے بھی معلوم ہو، بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے عشق اور محبت ہو تو محبوب کی ایک ایک چیز کے تذکرے کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کسی شیدائی نے شعر کہا، اعذ ذکر نعمان لنا فان ذکره هو المسك ما كررته يتضوع، بار بار میرے سامنے نعمان ابن ثابت کا تذکرہ کرو کیونکہ ان کا تذکرہ مشک اور عنبر کی طرح ہے کہ اس کو جتنی حرکت دی جاتی ہے اس کی خوشبو اور مہک پھوٹتی ہے، ان کے تذکرے سے ان کی محبت میرے دل کے اندر اور اجاگر ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی وہ ذات ہے کہ جو محبوب رب العالمین ہے، جن کو اللہ پاک نے وہ کمالات دیے، وہ اوصاف دیے کہ آپ جنات کے بھی، انسانوں کے بھی، چرند پرند درند ہر ایک کی محبوب ہستی تھے۔ بے شمار واقعات معجزات کے اندر موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت سے پہلے جو پتھر، جو درخت مجھ کو سلام کیا کرتے تھے، آج بھی میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ کون کون سے درخت تھے۔ جب میں گزرتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تجھ پر سلام۔ اور بہت سارے جانوروں کے واقعات عجیب اور غریب اس طرح کے رونما ہوئے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ پہاڑ جو پتھر کے اور مٹی کے دکھائی دیتے ہیں، بالکل مشہور اور مستند صحیح بخاری شریف کے اندر وہ واقعہ موجود ہے کہ جب آپ جبل احد پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود تھے، تو خوشی سے وہ پہاڑ جھومنے لگا اور ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس پر مارا، فرمایا کہ اس بت احد، احد ٹھہر جاؤ، اپنی جگہ پر ٹک جاؤ، اس لیے کہ اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید موجود ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، احد یحبنا ونحن نحبه، احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارا دیوانہ اور ہمارا عاشق ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھنے میں وہ مٹی کا ایک پہاڑ ہے، پتھروں کا ایک مجسمہ ہے، لیکن وہ بھی یہ جانتا تھا کہ یہ محبوب رب العالمین، آج میری قسمت کے میرے اوپر ان کے قدم رنجا ہوئے، خوشی سے جھوم رہا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر اپنا قدم ثبت کیا اور فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، حرکت نہ کرو۔ اور یہ پہاڑ حکم کی تعمیل میں جو کا تو ساکت ہو گیا۔ کھجور کا وہ خشک تنا جس سے آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، آپ کے لیے جب ایک صحابی نے اجازت لے کر نیا ممبر تیار کیا، آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے، آپ کا خطبہ شروع ہوا۔ صحابہ فرماتے کہ ہمیں کسی بچے کے بلک بلک کر رونے کی آواز سنائی دی، ادھر ادھر کوئی بچہ دکھائی نہ دیا، جب دھیان دیا تو معلوم ہوا کہ وہ خشک تنا رو رہا ہے ہچکیوں ہچکیوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے تشریف لائے، اس کو چمٹایا، سینے سے لگایا، اور وہ بچہ جس طرح رو رہا ہو اس کو سینے سے چمٹاؤ، اس کو دلاسہ دو، تو وہ آہستہ آہستہ اس کا رونا بند ہوتا ہے لیکن سسکاریاں اس کی باقی رہتی ہیں، وہ کھجور کا تنا بھی اس طرح آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو چونکہ رفاقت اور معیت نصیب تھی، تو وہ جدائی کہ اب میں بیکار ہو گیا، نیا ممبر تیار ہو گیا، اس جدائی کے اندر کھجور کا ایک تنا رو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں کہ جس کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی محبوبیت عطا فرمائی تھی کہ انسان، جنات، چرند پرند، یہ شجر، یہ حجر، ہر ایک آپ سے والیانہ محبت رکھتا تھا۔ حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں احد پہاڑ کے اوپر کہ جب احد پہاڑ پتھر اور مٹی کا ایک مجسمہ وہ حضور سے اتنی والیانہ محبت رکھتا ہے، تو انسان جو حضور کا امتی ہو، اللہ کا بندہ ہو، اس کی محبت کا تو عالم کچھ اور ہونا چاہیے کہ وہ حضور کی اقتباء کے اندر اپنے آپ کو مٹا دینے والا بن جائے۔ اور یہ چیزیں بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر ہمارے لیے تعلیمات چھوڑ دی۔ آپ کی دنیا کے اندر تشریف آوری جس مقصد کے لیے ہوئی تھی، وہ مقصد آپ نے واضح کر دیا۔ چنانچہ جب اللہ پاک کو منظور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق 8 ربیع الاول، یہ قول محدثین کے راجے ہیں، اور مشہور قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو جس سال اصحاب فیل کا واقعہ رونما ہوا، وہ جو ابرہہ اپنا لشکر لے کر بیت اللہ شریف پر چڑھائی کی غرض سے چلا تھا اور قریب پہنچ کر اللہ پاک نے ابابیل کے ذریعے اس کو تہس نہس کیا، تو اس سال کا واقعہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت نوشیروان بادشاہ، جس کے بادشاہت کرتے ہوئے 40 سال گزر چکے تھے، تو اس کے 40ویں گویا کہ شاہی سلطنت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 20 یا 22 اپریل تھی اور سن عیسوی 571 تھا۔ اس تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رونق افروز ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت ایسے عجیب اور غریب واقعات ہوئے، آسمان کے ستارے مجھ پر جھکے چلے جا رہے تھے، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ فرمایا کہ حمل کے ابتدائی 6 مہینے تک تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں حمل سے ہوں، امید سے ہوں، 6 مہینے کے بعد کچھ احساس ہونے لگا کہ ہاں میں بھی حاملہ ہوں، اور پھر خواب کے ذریعے آپ کو بشارت بھی دی گئی کہ اے آمنہ تم کو مبارک ہو کہ تم نبی آخر الزمان خیر الامم کی حاملہ ہو، اس کو اٹھائے ہوئے ہو۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو جس طرح عام حالات میں خواتین کو تکلیف اور درد، اس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، اس قسم کی کسی تکلیف اور شدت سے ان کو گزرنا نہیں پڑا، اور جب ولادت کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سہولت کے ساتھ آپ کی پیدائش ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ پیدائش کے ساتھ ہی پورا کمرہ، پورا گھر رونق سے اور نور سے منور ہو گیا اور ایک خوشبو پورے گھر کے اندر پھیل گئی، پوری خوشبو مہک گئی، اور آپ کے وجود مسعود کو جب دیکھا گیا تو بالکل صاف شفاف دھلا دھلایا، نہائے دھوئے صاف ستھرے مختون حالت میں پیدا ہوئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی کیفیت تھی کہ اللہ پاک نے اس شان کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رونما فرمایا کہ ایک طرف آپ اتنی سہولت اور آسانی کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے اور دوسری آپ کی پیدائش کے ساتھ خوشبیں پھوٹنے لگی اور ہر طرف نور اور اجالا ہو گیا، اور دوسری طرف کفر کے ایوانوں میں زلزلے برپا ہوئے۔ اس وقت کسرا کا جو محل تھا، مجوسیوں کا جو شاہ ایران، ایران اور روم یہ بڑی سلطنتیں تھیں جس کو فارس کہا جاتا تھا اس زمانے میں، تو ان کے جو بادشاہ کے جو محلات تھے اس میں زلزلہ آیا جس کی وجہ سے اس کے 14 کمرے جو محراب نما بنی ہوتی ہیں ڈیزائننگ کے ساتھ، اس زلزلے کی وجہ سے وہ ڈیزائن کیے گئے 14 کمرے گر پڑے، اور مجوسیوں کا آتش کدا جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا وہ بھی بجھ گیا، اور دریائے ساوا یک یک خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، وہ انقلابات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ دنیا کے اندر عجیب و غریب انقلابات برپا ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پوتے ہونے کی خبر بھیجوائی، وہ خوشی خوشی شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ یہ وہ نام تھا جو عرب میں اس سے پہلے کبھی معروف اور مشہور نہیں ہوا تھا، یہ سب سے پہلا نام تھا اور ایک نیا نام تھا جس کے ساتھ آپ کو موسوم کیا گیا۔ عرب کے قریش کے لوگوں نے آپ کے دادا عبد المطلب سے پوچھا کہ محمد یہ نیا نام آپ نے اس کا انتخاب کیا، تو اس پر آپ کے دادا نے فرمایا کہ بے شک محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا، وہ ہستی جس کی بار بار تعریف کی جائے یا وہ ہستی جس کی حد سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اس سلسلے میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو ایک خواب بھی دکھائی دیا تھا، خواب میں دیکھا کہ آپ کی پشت کی طرف سے ایک زنجیر نکلی اور اس زنجیر کا ایک سرا آسمان سے، دوسرا سرا زمین سے، اور ایک سرا مشرق سے اور ایک سرا مغرب سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ وقت کے بعد وہ زنجیر ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی، اور اس درخت کے اندر بے شمار شاخیں ہیں اور ہر شاخ کے اوپر بے شمار پتے ہیں، اور ہر پتے کے اندر ایسی روشنی اور ایسا نور پھوٹ رہا ہے کہ سورج کی روشنی سے 70 درجہ زیادہ ہر پتا چمک رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس درخت کی ہر شاخ کے ساتھ مخلوق خدا لپٹی ہوئی ہے، لوگوں کی ایک کثیر تعداد چمٹی ہوئی ہے، اور قریش کے بھی کچھ لوگ اس کے ساتھ لپٹے ہوئے چمٹے ہوئے۔ اتنے میں قریش ہی کے کچھ افراد آگے بڑھ کر اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک نوجوان بہت ہی خوبصورت شکل و صورت والا آگے آیا، اور اس نے ان کاٹنے کا ارادہ رکھنے والوں کو پیچھے کیا اور اس درخت کی حفاظت کی۔ حضرت عبد المطلب نے اس خواب کو جب معبرین کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے تعبیر دی کہ آپ کی نسل کے اندر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری یہ مخلوق، اللہ کی مخلوق، اس کی تابعدار اور مطیع اور فرما بردار بنے گی، اور آسمانوں میں اور زمینوں میں ان کی تعریف کی جائے گی۔ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میرا نسل کے اندر آنے والا لڑکا یہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے بہت زیادہ لاڈ اور پیار کے ساتھ انہوں نے اپنی آغوش شفقت میں لیا، کیونکہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، تو آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا نے آپ کی بڑی قدردانی کی اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ پھر چونکہ عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے نو مولود بچوں کو پرورش کے لیے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، تو آپ کی دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک قافلے کی شکل میں اپنے قبیلے سے نکلی تاکہ ہم نو مولود بچوں کو تلاش کر کے ان کو لے آئیں۔ فرماتی ہے کہ ہم جب جا رہے تھے تو خشک سالی تھی، ہر طرف خشکی تھی، مال مویشی بھی لاغر ہو چکے تھے اور کھیتیاں باڑیاں تباہ ہو چکی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک لاغر قسم کی گدھی تھی جو بطور سواری کے تھی، اور ایک اونٹنی تھی، اونٹنی پر میرے شوہر سوار ہوئے اور اس لاغر قسم کی گدھی پر میں سوار ہوئی۔ اس کی حالت یہ تھی کہ قافلے کے لوگ سب آگے آگے اور میری وہ گدھی چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، اس کو تیز چلانے کے لیے ہر کوشش کرتے، یہاں تک کہ قافلے والے زچ ہو گئے کہ تمہاری یہ سواری کیسی مریل ہے کہ ہر جگہ پیچھے پیچھے۔ بڑی مشکل سے ہوتے ہوتے مکہ مکرمہ تک پہنچی۔ وہاں پہنچنے کے بعد خود حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، فرماتی ہے کہ میرے ساتھ آنے والی خواتین میں سے کوئی بھی ایک خاتون ایسی نہیں تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، لیکن جب خاتون کو پتہ چلتا کہ آپ یتیم ہیں تو ہر ایک پیچھے ہٹ جاتی کہ جب ان کا والد ہی نہیں تو ہمیں انعام تحفے تحائف ملنے کے کوئی امکان نہیں، تو ہر ایک نے آپ کو مسترد کر دیا۔ یہاں تک کہ تلاش اور جستجو کے بعد تمام کی تمام خواتین کی گودے بھر گئیں اور قافلے کی واپسی کا وقت قریب آیا۔ فرماتی ہیں کہ تنہ تنہا میں اکیلی رہ گئی، مجھے کوئی ایسا بچہ نہیں ملا جس کے باپ۔ آخر میں نا امید ہو کر مجبوری میں میں نے بھی سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ چلو اس یتیم بچے ہی کو لے لوں، کم از کم دل بہلانے کو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ آئیں اور پھر بمجبوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، لیکن آپ کو اپنی آغوش میں لیتے ہی فرماتی ہے کہ میرا حال بدل گیا۔ آتے ہوئے ان کا خود اپنا سگا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ فرماتی ہیں کہ ساری ساری رات وہ بلک بلک کر روتا رہتا تھا، نہ تو میرے سینے میں اس کے لیے دودھ تھا، نہ ہماری اونٹنی کے تھنوں میں دودھ تھا کہ جس سے ہم اس کو اس کی شکم سیری کر سکیں اور وہ چین کی نیند سو سکے۔ بھوک کے مارے ساری ساری رات وہ بلک بلک کر روتا تھا، ہمیں چین کی نیند نصیب نہیں تھی۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس پلٹی، فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا تو میرا سینہ دودھ سے لبالب بھر گیا، رج بس کہ آپ نے بھی سیراب ہو کے پیا اور آپ کے جو دودھ پیتا بھائی تھا، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا سگا بیٹا تھا، اس نے بھی خوب رج بس کے دودھ پیا۔ اور پھر جب واپس آئیں اپنے ڈیرے پر آپ کے شوہر اپنی اس لاغر اونٹنی کی طرف جب بڑھے تو اس کے بھی پستان دودھ سے لبالب بھرے ہوئے تھے. فرماتی ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ آج رات میرا بچہ پیٹ بھر کے چین اور سکون کی نیند سویا اور ہم نے بھی اپنی اس اونٹنی کا لبالب دودھ نکال کر سیر ہو کر یہ رات بڑے چین اور سکون کے ساتھ گزاری. اگلے دن جب واپسی کا مرحلہ آیا قافلہ جو روانہ ہوا, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور میں دوبارہ اپنی اسی مریل اور لاغر سست گدی کے اوپر سوار ہو گئے اور میرے شوہر بچے کو لے کر اونٹنی پر سوار ہو گئے. جب قافلہ روانہ ہوا تو وہی میری سواری جو آتے ہوئے مار مار کے جس کو چلانا پڑ رہا تھا قافلے میں سب سے آگے اور تیزی کے ساتھ جا رہی تھی. عورتیں دنگ تھی, کہنے لگی کیا یہ وہی سواری ہے جو آتے ہوئے جس نے ہمیں ستا کے رکھا تھا؟ کہا کہ ہاں یہ وہی سواری ہے. خواتین نے بھی گواہی دی کہ آج معاملہ کچھ اور دکھائی دیتا ہے. اور ان معاملات کو دیکھ کر آپ کے شوہر نے بھی کہا کہ یقیناً تم نے بہت ہی با برکت ہستی کو چنا ہے. جب گھر پہنچی اپنے قبیلے میں قبیلے بنی سعد میں تو وہاں بھی فرماتی ہے کہ پورا ہمارا علاقہ خشک سالی کا شکار تھا, اس کے باوجود ہماری بکریاں جب چرنے جاتی چر کر آتی دودھ سے لبالب بھری ہوتی اور ہماری بکریاں دیکھتے دیکھتے صحت مند ہو گئیں, گھر کے اندر فراوانی آ گئی. دوسری خواتین کہا کرتی تھی کہ اپنے جانوروں کو بھی اسی جگہ چراؤ جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں وہی کی وہی رہی, لیکن آپ کی برکت سے پورے اس معاملات کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی گئی. دو سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پرورش کرتی رہی. دو سال کے بعد جب مدت رضاعت پوری ہوئی واپس آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لے گئی, لیکن فرماتی ہیں چونکہ ہم آپ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو رہے تھے تو میں نے آپ کی والدہ حضرت آمنہ سے عرض کیا کہ یہاں مکہ کے اندر آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے, کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں, کچھ اور وقت یہ وہاں گزار لیں. اصرار کے اوپر آپ کی والدہ راضی ہو گئی, پھر دوبارہ ان کو لے کر آ گئی اور اپنے قبیلے کے اندر آپ کی رحمت اور برکتوں سے دوبارہ فیض یاب ہونے لگی. چار پانچ سال کی عمر تک آپ وہیں رہے. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور پھر وہاں آپ کے ساتھ شق صدر کا معاملہ ہوا کہ آپ کے سینے کو چاک کر کے دل نکال کے اس کا آپریشن ہوا, اس کو کاٹ کے اس میں سے کالا لوتھڑا نکالا اور ایک تشت تھا زمزم سے زمزم کے پانی سے دل کو دھویا. حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یہ کالا لوتھڑا دل کا وہ ٹکڑا ہے جس میں شیطان اپنا حصہ بنایا کرتا ہے, شیطان اپنا ٹھکانہ بنایا کرتا ہے, آپ کے دل کو شیطان کے حصے سے خالی کر دیا گیا اور پھر دوبارہ آپ کے سینے کو پیک کر دیا گیا. جو بچے آپ کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے اس منظر کو دیکھ کر دہل گئے, وہ بھاگتے دوڑتے حضرت حلیمہ کے پاس گئے, اطلاع دی کہ ہمارے قریشی بھائی کو کسی نے ذبح کر دیا. بھاگی دوڑی آئی اپنے شوہر کے ساتھ, فرماتی ہے کہ میں پاؤں رکھتی تھی کہیں پڑتا تھا کہیں میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہ امانت کہیں ضائع نہ ہو گئی ہو. میں آئی تو دیکھا کہ آپ ڈرے سہمے, آپ کے چہرے کا رنگ فق ہے, خوف زدہ کھڑے تھے. میں نے سینے سے چمٹایا, پوچھا تو آپ نے ساری تفصیلات بیان فرمائی کہ سفید لباس میں ملبوس دو افراد آئے تھے, انہوں نے میرے ساتھ لٹا کر سینہ کاٹ کے یہ سارے معاملات کیے. اس کے بعد آپ نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اس خطرے کے پیش نظر کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ کہیں ضائع کر دیا جائے اور امانت کے اندر خیانت ہو جائے, پھر آپ کو واپس آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچا کر آ گئی. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھ سال کی عمر تک اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش محبت میں رہے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ اپنے متوفی شوہر حضرت عبداللہ کی یاد وفا میں مدینہ طیبہ جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں. چنانچہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی خادمہ ام ایمن کو لے کر مدینہ طیبہ جو تقریباً مکہ مکرمہ سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا, کٹھن سفر طے کر کے مدینہ منورہ اپنے میکہ بھی تھا وہاں تشریف لے گئی اور ایک مہینے تک قیام فرمایا اور ایک مہینے کے بعد پھر واپس مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئی. لیکن ابھی سفر کی ابتدا تھی کہ بیماری نے آ کر گھیر لیا, بیمار ہو گئی اور وہ بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی. اسی سفر کے دوران مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر آپ پہنچ چکی تھی, وہاں پہنچ کر آپ اللہ کو پیاری ہو گئی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سایہ آغوش, سایہ شفقت اور سایہ رحمت سے گویا کہ آپ کا سایہ آپ کے سر سے ہٹ گیا وہ منظر بھی بڑا دردناک ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے تھے وہاں ابوا نامی مقام پر آپ کی والدہ ماجدہ کی تدفین ہوئی. ام ایمن جو آپ کی باندی میراث میں پھر آپ کو ملی ان کا بیان ہے کہ میں چلنے لگی تو آپ قبر سے لپٹ گئے اور زاروں قطار رو رہے تھے اور آپ کو اپنی والدہ کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہو رہا تھا. 6 سال کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے اور آپ کی نشو نما عام بچوں سے بڑھ کر تھی. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جتنے عام عمر کے بچے بڑھتے تھے قد کاٹ کے لحاظ سے نشو نما کے لحاظ سے آپ کی پرورش بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی. آپ تھے تو 6 سال کے لیکن سمجھداری میں ہوشیاری میں ذہانت اور ذکاوت میں بڑے بچوں کی طرح ہو چکے تھے. آپ کو اپنی والدہ کا یہ فراق برداشت نہیں ہو رہا تھا. بڑی مشکل سے ام ایمن آپ کو تسلی دے کر حوصلہ دلا کر واپس لائیں اور مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو ان کے سپرد کیا. پھر وہاں آپ کے دادا نے اپنی آغوش شفقت میں لے کر آپ کی پرورش شروع کر دی. اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا کرتے تھے. بیت اللہ شریف کے سایہ میں آپ کے لیے کیونکہ سردار تھے عبد المطلب ان کے لیے ایک شاہی قالین بچھایا جاتا. آپ کے تمام بیٹے آتے تو اس قالین کے اطراف میں بیٹھتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو بلا تکلف اس قالین پر چڑھ جاتے تو آپ کے چچا ہٹاتے کہ ہٹو اس پہ سے لیکن آپ کے دادا آپ کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیتے آپ کی کمر سہلاتے پیار کرتے فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو کوئی کچھ نہ کہے اس کی شان یقیناً بہت نرالی ہوگی. اللہ پاک نے وہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی نرالی ہوئی کہ عرب تو عرب عجم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے گن گاتے ہیں. تو بہرحال آپ کے دادا نے آپ کی پرورش فرمائی. 8 سال کی عمر تک آپ ان کی آغوش شفقت میں رہے اور اس کے بعد پھر وہ بھی اللہ کو پیارے ہونے لگے تو دنیا سے رخصت ہوتے وقت انہوں نے یہ کفالت کی ذمہ داری آپ کے سگے چچا جو حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے ابو طالب ان کے ذمہ سونپ دی. حضرت ابو طالب نے 40 سال تک آپ کی کفالت کی. نبوت اور رسالت ملنے کی یعنی 8 سال کی عمر سے حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے اور پھر 48 سال کی عمر تک اپنے چچا کی زیر کفالت رہے. ہر موقع ہر موڑ پر آپ کے چچا ابو طالب جو بعد میں قریش کا سردار بنے تھے تو ہر موڑ پر اپنے اس پیارے سگے بھتیجے کو کہ سگے بیٹے سے بھی زیادہ جنہوں نے محبت دی ہمیشہ آپ کی طرفداری کی ہمیشہ آپ کا بچاؤ کیا آپ کی خاطر اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال دیا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل بڑھ کے جوان ہوتے چلے گئے پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کو تجارت کے لیے اس وقت کی ایک مالدار خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف بھیجا کہ آپ میرا مال لے جائیں اور ایک حصہ مقرر کر دیا کہ محنت آپ کی مال میرا نفع کے اندر اتنا اتنا حصہ ہوگا. تو آپ کے غلام میسرہ آپ کے ہم سفر بنے اور اس کے بعد سفر جاری ہوا. شام میں آپ پہنچے پورا سفر یہ میسرہ نوٹ کرتے رہے واپس آ کر بتایا کہ یہ بہت زیادہ امانتدار دیانتدار میٹھی گفتگو کرنے والے با اخلاق با صفات اور درمیان کے اندر جو عجائبات قدرت آپ کے ساتھ پیش آئے وہ تمام واقعات حضرت خدیجہ کو بتا دیے. حتیٰ کہ جب آپ تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو قسمت سے حضرت خدیجہ اپنے مکان کے بالا خانے میں کھڑی تھی. آپ کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سایہ کیے ہوئے ہیں. جہاں جہاں آپ جاتے ہیں تو بادل کا سایہ آپ کے اوپر موجود ہے. خود بھی آپ دیکھ کر بہت متاثر ہوئی. کچھ وقت گزرا کہ آپ نے پھر اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس نوجوان سے شادی کر لوں. حالانکہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسترد کر دیے. اس موقع پر خود انہوں نے اپنی سہیلی سے چاہت ظاہر کی چنانچہ وہ گئی اور آپ سے اس بات کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد یہ منظوری دے دی کہ ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کے تمام جو چچا تھے ان کی موجودگی میں اور بنی ہاشم کی موجودگی میں اور بڑے بڑے حضرات کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی شادی ہوئی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مہر کے اندر تقریباً 20 اونٹ دیے اور پھر یہ شادی خانہ آبادی ایسی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کی تمام اولاد, چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں, سب کی پیدائش حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے. صرف ایک حضرت ابراہیم نامی جو آپ کے صاحبزادے ہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے, اس کے علاوہ تمام صاحبزادے اور تمام صاحبزادیاں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم ہے, یعنی قاسم کے والد. پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, اور پھر چوتھے نمبر پر آپ کے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی, اور اس کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. عبداللہ کا لقب طیب بھی ہے طاہر بھی ہے. تو پہلے نمبر پر آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم ہوئے, اس کے بعد دیگر چار صاحبزادی ہیں جن میں سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب, نمبر دو پر رقیہ, نمبر تین پہ ام کلثوم, نمبر چار پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین, اور پھر آخری نمبر کے آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جن کو طیب بھی کہا جاتا ہے طاہر بھی کہا جاتا ہے. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں صاحبزادے اور حضرت ابراہیم یہ تینوں بچپن ہی میں وفات پا گئے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ موجودہ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. البتہ بچیاں یہ تمام کی تمام بڑی ہوئی اور سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہجرت کے شرف بھی حاصل کیے, اور ان میں سے تقریباً جو چار صاحبزادیاں تھیں, تین سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دنیا سے رخصت ہوئی اور انتقال فرما گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد میں سے صرف ایک باقی رہ گئی تھی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت بتا دیا تھا کہ میرے بعد سب سے پہلے ملاقات جس کی ہوگی مجھ سے وہ تم ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے صرف چھ مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے گئیں. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری اور ساری رہا, حتیٰ کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا, اور پھر اس کے بعد دین اسلام کی جو ذمہ داریاں سونپی گئی تھی وہ ذمہ داریاں آپ نے کامل مکمل طریقے سے نبھائی, اور پھر اللہ پاک کے وہ تمام کے تمام احکامات جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کو کی تھی آپ وہ پہنچاتے گئے. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ نے تمام ذمہ داریاں نبھا دینے کے بعد آخری وقت آنے پر اللہ پاک کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے اوپر اپنے ان تمام کے تمام امتیوں سے گواہی لی اور ان سے اس بات کی شہادت دی کہ جو ذمہ داری مجھ کو سونپی گئی تھی آیا وہ میں نے کامل مکمل نبھا دی کہ نہیں. یہاں چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور دنیا سے تشریف لے جانے کا چونکہ بیان کرنا مقصود ہے, تو دینی خدمات درمیان میں رہی. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی دنیا میں ظہور کے اعتبار سے, اور پھر 63 سال کی عمر تک آپ وہ تمام ذمہ داریاں رات دن نبھاتے رہے, ایک ایک حکم اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے. فرماتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا اور اللہ کی الوہیت کے اثبات اور اس کے ماں سوا کی الوہیت کی نفی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر اور تشکیل عمل میں آ چکی. حضور کی پوری جو محنت تھی, سارے کام کاج آپ نے نمٹائے, ذمہ داریاں جو آپ کو سونپی گئی تھی اور نبھائی, تو اس کے بعد اب غیبی ہاتف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں آپ کے قیام کا زمانہ اختتام کے قریب ہے. چنانچہ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سن 10 ہجری میں جب یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا تو رخصت کرتے ہوئے من جملہ اور باتوں کے یہ بھی فرمایا کہ اے معاذ, غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد دوبارہ نہیں مل سکو گے, بلکہ غالباً جب تم پلٹ کر آؤ گے تو میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر زار و قطار رونے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کے غم نے ان کو بلبلا دیا کہ ظاہر ہے کہ یہ میری اور آپ کی گویا کہ آخری ملاقات ہے. اسی طرح اللہ پاک چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی, جو مشقتیں اور مجاہدے برداشت کیے, تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اپنے پیغمبر کو اس دعوت کے ثمرات کھلی آنکھوں دکھا دیں جس کے لیے آپ نے 23 سال کے عرصے سے زیادہ کا عرصہ طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھی. اس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کا حکم ملا. آپ حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قبائل عرب کے افراد اور نمائندگان کے ساتھ حج کے لیے جمع ہو جائیں. پھر آپ سے دین کے احکام اور شریعت حاصل کرنے کے لیے لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آئیں, اور آپ ان سے یہ گواہی بھی لے لیں کہ آیا آپ نے امانت ادا کر دی, پیغام رب کی تبلیغ پوری کامل مکمل فرما دی, اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا کہ نہیں. اس اللہ کی مشیت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخی حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان عام فرما دیا اور قبائل کے اندر اعلان کروا دیا کہ لوگوں, اس سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ رکھتے ہیں, جس کسی سے ہو سکے حج کے لیے تیاری کر لے. فرماتے ہیں کہ اس اعلان کو سننا تھا کہ تمام کے تمام مسلمانان عرب جوک در جوک مکہ مکرمہ کی طرف پہنچنا شروع ہو گئے. ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پاک کو اپنے لیے نشان راہ بنا لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے. ہفتے کے دن جبکہ ذی قعدہ میں 4 دن باقی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج کے لیے کوچ کی تیاری فرمائی, بالوں میں کنگھی کی, تیل لگایا, تہ بند باندھا, چادر اوڑھی, قربانی کے لیے جانور ساتھ میں لیا اور اس کے گلے میں ہار ڈال دیا. جو خاص قربانی کے جانور ہوا کرتے تھے اس کے گلے میں خاص قسم کا ہار ڈال دیا جاتا تھا کہ یہ جانور راہ خدا میں قربان کیا جائے گا. ظہر کے بعد آپ نے حج کے لیے کوچ فرمایا اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ نامی مقام پر پہنچ گئے. وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور رات بھر خیمے میں رہے. صبح ہوئی تو صحابہ اکرام سے فرمایا کہ رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا, اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ ہے. پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے احرام کے لیے غسل فرمایا. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جسم اطہر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے ایک مشک و عنبر ملی ہوئی خوشبو لگائی. خوشبو کی چمک آپ کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی دے رہی تھی اور یہ خوشبو بدستور آپ کے جسم اثر پر لگی رہی. پھر اپنا آپ نے احرام کے لحاظ سے تہبند درست کیا, چادر اوڑی, 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی. اس کے بعد مسلح پر ہی حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک بلند کی اور پھر تشریف لائے, اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدائے لبیک بلند کی. اس کے بعد اونٹنی پر سوار ہوئے اور کھلے میدان میں تشریف لے گئے اور وہاں بھی لبیک اللہم لبیک کی پکار جاری رہی. اس کے بعد آپ نے اپنا سفر حج جاری فرمایا. ہفتے بھر بعد جب آپ سر شام مکہ مکرم کے قریب پہنچے تو وادی طوا میں ٹھہر گئے, وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا, پھر مکہ مکرمہ میں صبح سویرے داخل ہوئے. تو یہ 4 ذوالحجہ سن 10 ہجری کا دن تھا. راستے میں تقریباً 8 راتیں گزری تھیں اور یہ اوسطاً رفتار کی مقدار یہی تھی کہ اس زمانے میں 8 راتوں میں قافلہ تقریباً مکہ سے مدینہ, مدینہ سے مکہ پہنچا کرتا تھا. مسجد حرام پہنچ کر آپ نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا, صفا مروہ کے درمیان سعی کی مگر احرام نہیں کھولا, کیونکہ آپ نے حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لائے تھے. طواف اور سعی سے فارغ ہو کر آپ نے بالائی مکہ میں جا کر قیام اختیار کیا اور دوبارہ حج کے علاوہ مزید عمرے کے طواف وغیرہ نہیں فرمائے. اس کے بعد آپ نے پھر جب حج کی تاریخ شروع ہوئی تو حج کے لیے روانہ ہوئے, عرفات میں پہنچے اور وہاں جا کر وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس کے اندر آپ نے پوری اپنی لائی ہوئی اس محنت اور ثمرے کا نچوڑ بیان فرمایا دیا تھا. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. اس آیت کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, فرمایا کہ اس لیے کہ ہر کمال کے بعد زوال ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کامل مکمل ہو گیا تو لازمی بات ہے کہ اب واپسی کے آسان نمودار ہوں گے. فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے واپسی پر, اس سے پہلے بھی آپ بار بار فرماتے رہے کہ لوگوں مجھ سے دین کے مسائل سیکھ لو, شاید کہ اس سال کے بعد میں تمہیں نہ مل سکوں, شاید کہ اس سال کے بعد میں تمہیں اس مقام پر نہ دیکھ سکوں. بار بار لوگوں کو تنبیہ فرما رہے تھے.
فرماتے ہیں کہ جب اسلام اپنے عروج کو پہنچ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پوری محنت کا ثمرہ تقریباً 100,000 مختلف روایات ہیں، بعضی روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ 90,000 امتیوں نے حج کیا، ایک میں آتا ہے کہ 113,000، ایک میں آتا ہے کہ 124,000، اتنا بڑا جمع غفیر آپ کے شہدائیوں کا، آپ کے عشاق کا آپ کے ساتھ حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع تھا کہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آپ کی محنت اس کا ثمرہ سامنے تھا کہ ہماری 23 سالہ محنت نے کتنا رنگ دکھایا اس اخلاص کی بدولت کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی جماعت تیار کر دی مخلصین کی کہ سارے آپ کے اشاروں کے حکم، آپ کے حکم کے اشاروں کی تعمیل میں ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب اسلام کو عروج حاصل ہوا اور خوب اللہ پاک نے تمام باغ دوڑ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی تو کچھ آخر میں ایسے حالات ظاہر ہوئے جس میں علامات ظاہر ہو رہی تھی کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ شاید اب آپ اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثلاً 10 ہجری کا جو رمضان تھا اس میں آپ نے عام رمضانوں میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس رمضان میں آپ نے خلاف معمول 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت جبریل امین ہر رمضان میں آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اس رمضان میں ایک مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ دور کیا۔ آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا مجھے معلوم نہیں شاید کہ میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی مل سکوں گے نہیں، اور جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہیں کر سکوں گا۔ اور آپ پر ایام تشریق کے درمیان، یعنی جب ایام تشریق جو 10, 11, 12, 13 یہ جو عید کے دن ہیں، انہی دنوں میں اللہ پاک نے پھر سورہ نصر نازل فرمائی، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ سورت جب آپ پر نازل ہوئی تو آپ نے حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے اندر مجھے واپسی کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت صدیق اکبر اس سورت کو سن کر رونے لگے، جب آپ سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ بس سمجھ جاؤ کہ جب جس ذمہ داری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا تھا وہ ذمہ داری کامل ہو چکی، اللہ پاک فرمانے کہ اب دین اسلام کے اندر فتح اور نصرت کا وقت آ گیا، لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں پوری ہو گئی۔ ذمہ داری پوری ہونے کے بعد دنیا میں رہنا آپ کے لیے بے مقصد ہے، اب اللہ پاک آپ کو اپنے پاس بلانے والے ہیں۔ تو غرض یہ کہ آپ کے آخری زمانے کے اندر کچھ حالات اس طرح کے پیش آنے لگے جس سے اندازہ ہونے لگا کہ یہ کچھ عجیب و غریب معاملات ہیں۔ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا ذلحج کے بعد، ذلحج کے اختتامی تاریخوں میں آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے تھے، اور سفر شروع ہوا 11 ہجری میں آپ دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء احد کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا کہ زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہوں، پھر واپس آ کر منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارا امیر کاروان اور تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت اپنا حوض یعنی حوض کوثر سامنے دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم دنیا طلب کرنے کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی کرو گے، یعنی دنیا داری میں پڑ جاؤ گے۔ اور ایک دن آپ آدھی رات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور اہل بقیع کی بھی دعائیں مغفرت فرمائی اور فرمایا کہ اے قبر والو تم پر سلام ہو، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابلے میں تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو، فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر کہ اے اہل قبور تم کو بشارت ہو کہ ہم بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں، یہ کہہ کر آپ وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ 29 سفر 11 ہجری گویا کہ پیر کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے، واپسی پر راستے ہی میں آپ کے سر میں درد شروع ہوا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بنی پٹی اس کے اوپر بھی اس حرارت کی شدت محسوس کی جانے لگی، یہ آپ کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ نے اسی حالت مرض میں 11 دن تک نمازیں پڑھائیں، مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی. اس دوران آپ ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا. یعنی باریاں باریاں تھی, ہر ایک بیوی کے گھر میں آپ ایک دن گزارا کرتے تھے, تو بیماری کی حالت میں بھی آپ پوچھتے تھے کہ کل میری باری کہاں ہے, کل مجھے کس کے رہنا ہے, میں کل کہاں رہوں گا. اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا ازواج مطہرات اسے بھانپ گئیں. چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں, جہاں آپ کو سہولت ہو وہیں آپ رہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجر مبارک میں تشریف لے آئے. منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے. سر پر پٹی بنی ہوئی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے. اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ معوذات یعنی سورہ فلق, سورہ ناس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہوئی دعائیں پڑھ پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہتی تھی اور برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ اپنے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی. فرماتی ہیں کہ چونکہ آپ کا معمول تھا جب کبھی کوئی حالت بگڑتی تو آپ معوذتین تلاوت فرما کر اپنے ہاتھ پر دم کرتے اور پھر اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے. اب چونکہ آپ کے اندر کمزوری کافی آ چکی تھی تو میں بار بار مختلف آیات اور یہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کرتی اور برکت کے لیے آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بھی پھیر دیتی اور اپنے جسم پر بھی مل رہی تھی برکت کے لیے. دنیا سے وصال ہونے جب دنیا سے فراق ہونے والا تھا اور آپ کے وصال کا وقت قریب آ رہا تھا تو 5 دن پہلے بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی, جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ مجھ پر مختلف کنوؤں کے 7 مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں. اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کو ایک بڑے ٹب کے اندر بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا کہ آپ نے فرمایا کہ بس کافی ہے. اس وقت آپ نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے. سر پر پٹی بنی ہوئی تھی اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے, بیٹھ کر خطبہ دیا. صحابہ اکرام گرد گرد جمع تھے. فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ایک روایت میں ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا شروع کی جائے. پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا کہ میں کسی کی پیٹ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹ حاضر ہے, وہ بدلہ لے لے. کسی کی بے آبروئی کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے, وہ بدلہ لے لے. اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے, ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائی. ایک شخص نے کہا کہ آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں. آپ نے فضل ابن عباس سے فرمایا کہ انہیں ادا کر دو. اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی. فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری کامل مکمل پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہے گئے, لہٰذا ان کے نیکوکاروں کی بات کو قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا. ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے, یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے. لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع و نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے اچھی بات کو قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے. اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے, یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان ہوں. اس پر ہمیں تعجب ہوا. لوگوں نے کہا کہ ان بزرگ کو دیکھو, ان بڑے صاحب کو دیکھو, یعنی حضرت ابو بکر کو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے, یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. اور ان بڑے صاحب کو دیکھو, یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حضور پر قربان ہو رہے ہیں اور ساتھ میں رو رہے ہیں. لیکن چند دن بعد یہ واضح ہو گیا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ صاحب علم تھے، کہ جو سمجھ گئے اور بھاپ گئے کہ اللہ نے جو اختیار دیا تو اس بندے نے جو دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی نعمتوں کا اختیار کیا تو مطلب یہ کہ یہ بندہ ہم سے جدا ہونے والا ہے اور اللہ پاک کی نعمتوں کے پاس جانے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہے، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل یعنی گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں اب کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازمند بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے، کہ وہ دروازہ مسجد کے اندر بدستور کھلا رہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وصال سے چار دن پہلے جمعرات کو جب آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھوا دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی صحابہ موجود تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب حضور کی سنت میں موجود ہے، بس اللہ کی یہ کتاب اور حضور کی سنت ہمارے لیے کافی رہیں گی۔ اس پر گھر کے اندر جو حضرات موجود تھے ان میں اختلاف ہو گیا، بعض کہنے لگے کہ لایا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھوانا چاہ رہے ہیں وہ لکھوا لیا جائے، اور کوئی کہنے لگا کہ نہیں آپ کو اس تکلیف کے اندر مزید تکلیف اور زحمت نہ دی جائے۔ اس طرح جب لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم لوگ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ نے تین باتوں کی وصیت فرمائی، ایک اس بات کی وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، دوسرے اس بات کی وصیت کی کہ وفود کی اسی طرح نوازشات کرنا جس طرح میں کیا کرتا تھا، اور تیسری بات راوی فرماتے ہیں کہ میرے ذہن سے اوجھل ہو گئی غالباً یہ تھی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، پکڑے رہنے کی وصیت کی تھی۔ اسی طرح اور دو تین چیزیں ہیں، غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وصال سے چار دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے، اور اس روز بھی مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات عرفہ آپ نے تلاوت کی، لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ سب آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بڑے ٹب کے انتظام کرو پانی رکھو، ہم نے ایسا کیا، آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا، پھر آپ نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ سب آپ کے انتظار میں ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور سے بارہ وہی بات پیش آئی جو پہلے پیش آ چکی تھی، آپ نے غسل فرمایا پھر اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، بالآخر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان ایام میں نماز پڑھائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے، چونکہ اس دن کی عشاء کی نماز سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے تک تقریباً یہ تین چار دن کی جو نمازیں بنتی ہیں، تو ان نمازوں کے اندر تقریباً 17 نمازوں کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ فرماتے ہیں کہ ہفتہ یا اتوار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے، اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے، وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ فرمایا کے پیچھے نہ ہٹیں اور لانے والے سے فرمایا کہ مجھے ان کی بازو میں بٹھا دو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی بائیں جانب بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ اکرام تک تکبیر کی آواز پہنچا رہے تھے۔ وصال سے ایک دن پہلے اتوار تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا اور آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا، اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے، رات میں چراغ جلانے کے لیے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تیل پڑوسن سے ادھار لیا، آپ کی زیرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا یعنی 75 کلو گندم کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیر کا دن آیا مسلمان فجر کی نماز میں مصروف تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ اکرام جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے ان پر آپ نے نظر ڈالی، تبسم فرمایا، ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے لگے کہ صف میں جا لگے، انہوں نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ یہ آخری جلوہ تھا اور آخری دیدار تھا، آپ نے اپنی امت کا آخری دیدار کیا اور جو حضرات وہاں موجود تھے انہوں نے آخری جلوہ آپ کا دیکھا، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ نے اس حجرے کا پردہ گرایا، اور پھر اس حجرے کے اندر آپ اس کی آغوش میں ایسے گئے کہ قیامت تک کے لیے اس کے اندر آرام فرما ہو گئے۔ دن چڑھ چکا تھا، چاش کا وقت، آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگی۔ آپ نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں رونے لگی۔ پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملوں گی، اس پر میں ہنسنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ تمام کی تمام خواتین عالم کی سردار ہیں جنت کے اندر۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھی، وا کرب ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ آپ نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا، ان کو چوما، ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی، ازواج مطہرات کو جمع کروایا، ان کو بلایا اور ان سب کو واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ کو خیبر میں کھلا دیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں، اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے اس زہر کے اثر سے میری رگ جاں کٹی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی وصیت فرمائی، الصلاح وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور تمہارے زیر نگی جو افراد ہیں یعنی لونڈی اور غلام ان کا خیال رکھنا۔ نماز کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ اپنے ماتحتوں پر اچھے اثرات ڈالنا اور ان کا خیال رکھنا۔ پھر نظر کی کیفیت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میں میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت اللہ نے میرا لعاب آپ کے لعاب کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر آپ کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹیک لگائے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، میں نے پوچھا آپ کے لیے لے لوں، آپ نے سر کے اشارہ فرمایا کہ ہاں، میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو وہ آپ نے کڑوی محسوس کی، میں نے کہا کہ اسے آپ کے لیے نرم کر دوں، آپ نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں، میں نے مسواک نرم کر دی، اپنے منہ میں لے کر اس مسواک کو چبایا، اپنا لعاب دہن اس میں ملایا اور پھر آپ نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال ڈال کر بار بار چہرہ پہنچتے تھے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرمایا کہ ان للموت سکرات، یقیناً موت کی بہت سخت سختیاں ہیں، موت کی بہت کڑوی سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ اور انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا، آپ فرما رہے تھے ان انبیاء صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ یہ آخری فقرہ تین بار آپ نے دہرایا اور اسی وقت آپ کا ہاتھ جھک گیا اور آپ حقیقی لحاظ سے رفیق اعلیٰ سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ واقعہ بھی 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کا دن چاشت کے وقت پیش آیا ہے, یعنی جس طرح 10-11 بجے کا وقت ہوتا ہے تو یہ وقت تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کی عمر مبارک 63 سال 4 دن ہو چکی تھی اس عالم سے اس عالم کے اندر آپ منتقل ہوئے. تو غرض یہ کہ یہ مہینہ جس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے اسی مہینے میں آپ کی تشریف آوری ہوئی اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے. یہی مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول آپ کی تاریخ پیدائش اور یقینی طور پر 12 ربیع الاول آپ کا یہ تاریخ وصال اور بالکل یقینی طور پر پیر کا دن آپ کا یوم پیدائش اور پیر کا دن آپ کا یوم وصال. یقینی طور پر اس لیے کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے. جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ اس دن روزہ رکھوں شکرانے کا. اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتے تھے. فرمایا کہ جمعرات کے دن چونکہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو پیر کا دن متعین آپ کی آنے کا بھی اور دنیا سے جانے کا بھی اور 12 ربیع الاول مشہور قول کے مطابق آپ کے آنے کی تاریخ اور یقینی طور پر آپ کے دنیا سے جانے کی تاریخ. اور ربیع الاول یہ مہینہ یقینی طور پر آپ کی آمد کا مہینہ اور دنیا سے تشریف لے جانے کا مہینہ. ان دونوں چیزوں کو اللہ پاک نے ایک ہی ساتھ جمع کر دیا. وہی دن وہی تاریخ وہی مہینہ آپ کی آمد کا اور دنیا سے تشریف لے جانے کا. اس دونوں چیزوں کو جمع کرنے پر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ نے نتیجہ نکالا. فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک ہی دن ایک ہی تاریخ میں ایک ہی مہینے میں مسلمانوں کو وہ موقع بھی دیا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے اور پھر وہ غمناک دن بھی آیا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے. تو فرمایا کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر صرف خوشی کا دن ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے محبت اور جوش کے اندر مسلمان آگے بڑھ جاتے, غلو کر جاتے, افراد کر جاتے. اسی دن اسی تاریخ اسی مہینے میں اللہ پاک نے آپ کا وصال رکھا تاکہ وہ لوگ کہ جو غم منانے کے اندر یا خوشی منانے کے اندر حد سے آگے نکلنے والے تھے تو وہ اس غم کو دیکھ کر آگے بڑھنے سے رک جائیں. اور وہ لوگ جو آپ کے وصال کا غم منانے لگے اسی تاریخ میں آپ کی پیدائش بھی رکھی تاکہ ان کو خوشی بھی نصیب ہو جائے. خوشی اور غم ان دونوں کو ایک ہی دن ایک ہی تاریخ ایک ہی مہینے میں رکھ کر اللہ پاک نے اعتدال عطا فرما دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ خوشی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منانے کا طریقہ ہمیں دیا, غمی وہ ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منانے کا طریقہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ گزری لیکن آپ نے سوائے پیر کے دن روزہ رکھنے کے اہتمام کے علاوہ اپنی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے کوئی چیز ہمیں نہیں دی. آپ نے فرمایا کہ فلانی تاریخ کو یہ عمل کرنا یا روزہ رکھنا یا یہ کام کر لینا یا رات کو جاگنا کیونکہ اس تاریخ کو میں پیدا ہوا. تاریخی حوالے سے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا, البتہ دن کے حوالے سے پیر کا دن آپ کا یوم پیدائش ہے اس دن آپ نے بھی یقین روزے رکھے اور پھر وضاحت بھی فرمائی کہ یہ دن میرا یوم پیدائش ہے اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا روزہ رکھوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کسی کو مجھ سے محبت ہوگی وہ میری سنتوں سے محبت کرے گا. میری سنتوں سے محبت کرنے والا ثبوت دے گا کہ اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. تو یہ محبت کے تعلقات کا ربط اور ضبط سنتوں کے ساتھ ہے. ہم جو بھی خوشی منائیں یا غمی منائیں اس میں اعتدال کی رائے یہ ہے کہ وہ کام سنت کے مطابق ہو. اگر خوشی منا رہے ہیں تو اس میں دیکھنا یہ کہ سنت عمل کیا ہے, اگر غمی منا رہے ہیں تو اس میں دیکھنا یہ کہ سنت عمل کیا ہے. تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ گزر گئی لیکن کہیں آپ سے تاریخی حوالے سے کوئی خوشی منانے کا جشن منانے کا ثبوت نہیں. اور پھر آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کا پورا مجمع سالوں سال جیا سالوں سال موجود رہے, تمام تاریخیں محفوظ ہیں. کہیں پر بھی صحابہ کی تاریخوں میں ان کے معمولات میں یہ بات نہیں ملتی کہ انہوں نے اگلے سال 12 ربیع الاول کے یوم سوگ منایا ہو, غم کا دن منایا ہو اور روئے ہوں پیٹے ہوں اور ماتم کیا ہو. تو جہاں شریعت مطہرہ نے ہمیں کوئی خاص خوشی نہیں دی, کوئی الگ انداز نہیں دیا یا شریعت مطہرہ نے کوئی خاص غم منانے کا انداز نہیں دیا تو ہم اپنی طرف سے اگر خوشی منانے لگیں وہ بدعت, اپنی طرف سے غم منانے لگیں تو وہ بدعت. آپ نے فرمایا کہ دین حق وہ ہے ما انا علیہ واصحابی, کہ جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں. اصحابی کا نجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. ہیں، ان میں سے جس کسی کی تم تابے داری کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عمل حضور کی حیات طیبہ کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، آئندہ تاریخی حوالوں میں نہیں ملتا کہ آپ نے آئندہ سالوں کے اندر 12 ربیع الاول کو غم منایا ہو، برسی منائی ہو، سوگ منایا ہو، یا کوئی محفلیں منعقد کی ہوں۔ تو نہ اس تاریخی لحاظ سے خوشی منانے کے لیے کوئی خاص عمل مشروع ہے، اور نہ ہی غم منانے کے حوالے سے کوئی خاص عمل مشروع ہے۔ محبت کا ثبوت تو یہ ہے کہ انسان اتباع سنت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دے۔ آپ کی محبت یہ دین ایمان اور اسلام کا جزء لازم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تھی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر شخصیت سے زیادہ ہر دل عزیز ہیں، میری ماں باپ سے، میری آل اولاد سے، بیوی بچوں سے، لیکن اپنی جان سے نہیں۔ فرمایا کہ عمر، ابھی تک ایمان کامل نہیں ہے۔ حضرت عمر نے یعنی حضور کی توجہ پڑی، حضرت عمر نے اپنے آپ کو ٹٹولا تو اپنی جان سے زیادہ حضور کی جان کو ہر دل عزیز پایا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب پاتا ہوں۔ فرمایا کہ الان یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے، کہ اگر آپ کی محبت میں کمی آ گئی ہمارا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ محبت یقیناً جزء ایمان ہے، لیکن اس معیار پر جو شریعت نے ہمیں دیا، اور وہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا جس کسی کو مجھ سے محبت ہوگی وہ میری سنتوں سے محبت کرے گا، میری سنتوں کو زندہ کرے گا۔ تو جو کام بھی ہم کریں حضور کی محبت میں وہ یقیناً سنت کے طریقے کے مطابق ہوگا، تو ہم حضور کی محبت کرنے والے، حضور کے سچے عاشق، سچے شہدائی ہوں گے۔ اور اگر اپنی طرف سے محبت کا اظہار کرنے بیٹھ جائیں، یقیناً وہ کام جب سنت نہیں، تو ہم محبت کے نام پر دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو بھیجا، دین اسلام دے کر بھیجا، اور آپ نے ساری تعلیمات ہمارے لیے کامل مکمل پہنچا دی، تو اصل کامیابی اسی میں ہے۔ میں نے جمعے کے دن بھی عرض کیا تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ پاک نے کامیاب لوگوں کا معیار بتایا کہ جو کوئی اللہ سے، اللہ کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے، اس کا کہا سنا کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اور اللہ سے خشیت، ڈر اور خوف اور تقوی اختیار کرے۔ فرمایا کہ اولئک هم الفائزون، یہ لوگ ہیں اصل میں کامیاب ہونے والے۔ تو کامیابی کا معیار یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ان کی تابع داری، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا اور سکھایا، اور ساتھ میں اللہ کی خوف اور خشیت اور اللہ سے تقوی اختیار کرنا، یہی لوگ فرمایا کہ اولئک هم الفائزون، کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو واہیات و خرافات، بدعات اور رسومات اور شیطانی دھوکوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت کا جذبہ ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے، اور متبع سنت بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب اور سچا عاشق ہونے کا ثبوت دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت، باقی انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر۔ جمعرات کو ہمارا عمرے کا سفر ہے 17-18 دن کا، انشاءاللہ پھر جب واپسی ہوگی تو انشاءاللہ زندگی بخیر پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ ہمارے والد ماجد ہر سفر کے اوپر آپ حضرات سے یہ بات ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک تو اپنے آپ کو آپ حضرات کے سلام پیغام پہنچانے کے لیے وکیل بنوا لیا کرتے تھے، کہ آپ حضرات حضرت والد کو اس طرح وکیل بنایا کرتے تھے، مجھے بھی اپنا وکیل بنا دیں کہ جب میری حاضری انشاءاللہ زندگی بخیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دربار اقدس میں ہو، تو میں آپ تمام حضرات کا سلام حضور کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز باقاعدہ خط لکھ کر اپنا پیغام بھجوایا کرتے تھے قاصد کے ذریعے، کہ جا کر روضہ رسول پر میرا یہ خط پڑھ کر سنا دینا، میرا یہ پیغام حضور کو بتا دینا۔ تو یہ باقاعدہ مشروع عمل ہے کہ انسان خود بھی محبت کا اظہار کرے، کثرت سے درود شریف پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے، اور جو چیزیں آپ نے دی ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنا لے، تو یہی اصل سچا عاشق اور دیوانہ اور مستانہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل حضرت والد ماجد کیا کرتے تھے، کہ آپ حضرات کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ جو کوئی بھی یہاں رہتے ہوئے وہاں صدقہ اور خیرات کروانا چاہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ آپ حضرات صاف ستھرے پاکیزہ رزق میں سے زکات خیرات کے علاوہ نفلی صدقہ جو بھی دینا چاہے وہاں خیرات کروانے کے لیے، تو وہ صاف ستھرے نوٹ دے دیا کریں۔ ہمارا بھی یہ عمل ہے، پچھلے سال بھی گئے جب بھی لے گئے تھے یہ ذمہ داری، اس مرتبہ بھی آپ حضرات کو ہم نے جمعے کے دن اعلان کیا تھا، تو جو حضرات بھی وہاں صدقہ اور خیرات کروانے کے لیے صاف ستھری رقم دینا چاہتا ہوں جو زکات سے مستثنا ہو, تو کلی اختیار کے ساتھ بدھ تک انشاءاللہ ہم یہاں موجود ہیں, وہ رقم دے دیں. وہاں ایک کا بدلہ حرم محترم کعبہ مشرفہ میں اللہ پاک نے ایک نیکی کو ایک لاکھ کے برابر قرار دیا. ایک ریال انسان خرچ کرے ایک لاکھ ریال خرچ کرنے کے برابر اجر و ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. تو وہ سنت بھی ہم نے جاری رکھی ہوئی اپنے والد ماجد کی باتوں کو, یاد جانے والے تیرے نشانات قدم اب بھی باقی ہیں, نام لے لے کے تیرا ہم تو جیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین ماجدین کو بھی جنت الفردوس میں خوشیاں عطا فرمائے اور ہمیں یہاں خوشیاں عطا فرمائے, ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے, آنا جانا لگا دے, اور یہ سعادتیں جو اللہ پاک نے اپنی ملاقات کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے سامان رکھے ہیں, اللہ پاک ان سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. کسی بزرگ نے اللہ میاں سے سوال کیا تھا مراقبے میں, یا اللہ آپ تو اپنے بندوں کے شہر سے بھی زیادہ قریب ہیں, تو پھر بندوں کو اپنے گھر کیوں بلاتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ میں تو اپنے بندوں کے قریب ہوں, جب بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہوں تو اپنے گھر پہ بلا لیتا ہوں. تو اللہ پاک ہم سب کو یہ مواقع زندگی میں بار بار عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے, دعا کر لیجئے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسألک من خیر ما سألك منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.